أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع اور سجدہ کرو اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. پس نماز قائم کرو، زکاة دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی ہے اچھا وہ مولا اور بہت ہی اچھا وہ مددگار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. معزز اور محترم سامعین، یہ سورہ حج کی آخری دو آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے. پہلی آیت قدر مختصر ہے اور دوسری طویل ترین آیت ہے اور قرآن کریم کی طویل آیات میں سے ایک آیت ہے. ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے تقاضوں کو بیان کیا ہے اور ان آیات کے مخاطب مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ایمان والے ہیں. اور فعل امر کے سیگے میں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو احکامات دیے ہیں. ارشاد فرمایا رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو. اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا. پھر اس دین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس دین کے اوپر عمل پیرا ہونے میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یعنی اس دین کا کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے کہ جسے پورا کرنا تمہارے بس میں نہ ہو. اللہ نے کوئی ایسی تکلیف تمہیں نہیں دی. اور پھر وہ عظیم فرض منصبی بیان کیا گیا جس کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا کہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم تمام بنی نوع انسان پہ گواہ بنو. اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے، جس طرح رسول نے تمہارے اوپر گواہی مکمل کر لی اور اللہ کا دین اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی تم تک پہنچا لیا، اس طریقے سے اب تمہاری ذمہ داری ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کہ تم دوسروں تک اللہ کے دین کو اپنے قول اور فعل سے پہنچا کر لوگوں پر حجت تمام کر لو. اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ جب اس کام کا بیڑا تم اٹھاؤ تو پس بسم اللہ کرو، شروع کر دو اور نماز قائم کرو. نماز کے ذریعے سے اور زکاة کے ذریعے سے، پھر فرمایا زکاة ادا کرو اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، بلکہ فرمایا کہ اللہ سے چمٹ جاؤ اور اس وابستگی کے ذریعے، مال اور زکاة کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہونے کی تعلیم دی گئی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ کام جب تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پوری پوری پشت پناہی اور اس کی مدد اور اس کی امداد اور اس کی اعانت تمہیں حاصل ہوگی اور وہ بہترین مددگار اور مولا ہے جو اس کام میں تمہارا حامی اور مددگار اور پشت پناہ ہوگا. اب ان آیات کو تھوڑا تفصیل سے پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں. ایمان والوں کو مخاطب کر کے کچھ احکامات دیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان کے دعوے کی بنیاد پہ کسی انسان کو اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل نہیں ہو سکتی, بلکہ اس کے لیے وہ عمل کرنا پڑے گا جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو. تو ایمان والوں کو جو سب سے پہلا حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ ارکاؤ وسجدو, رکوع کرو سجدہ کرو. رکوع اور سجدہ نماز کے دو انتہائی اہم ارکان ہیں, اور نماز کے ارکان میں سے کسی رکن کا ذکر کر کے اس سے مراد ہوتی ہے نماز قائم کرو, نماز پڑھو. تو پہلا کام جو مسلمان کو ذمہ داری اسے سونپی گئی اور ایمان کے بعد یہی پہلا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمان پہ عائد ہوتا ہے, ارکان اسلام میں سے بھی شہادت حق کے بعد, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی شہادت کے بعد, ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض اور سب سے پہلا رکن نماز قائم کرنا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو, رکوع اور سجود کرو, یعنی نماز قائم کرو. ایک مفہوم اس کا علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ارکعو وسجدو, رکوع کرو اور سجدہ کرو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھک جاؤ. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ واعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز کا حکم دیا اور اس کے بعد اپنی عبادت کا حکم الگ سے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ارکان اسلام پورے کر کے اللہ کی عبادت کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے, بلکہ اللہ کی عبادت کے تقاضے اس سے کچھ زیادہ ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ جیسا دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو واعبدوا ربکم کا مفہوم کیا ہوگا, اپنے رب کی عبادت کرو, یعنی اپنی پوری زندگی اپنے رب کے حوالے کر دو, اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے سپرد کر دو, اور اطاعت کلی طور پر اللہ کے لیے خالص کر لو. تمہارے عقائد, تمہارے نظریات, تمہارے معاملات, تمہارا لین دین, تمہاری تجارت, تمہارے کاروبار, تمہاری پوری زندگی انفرادی بھی اور اجتماعی بھی, واعبدوا ربکم, بندگی رب کے تقاضوں کے مطابق ہو. تو واعبدوا ربکم کا الگ سے حکم دے کے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرم و برداری میں گزاریں, ہمارا کوئی کام, ہمارا کوئی عمل, زندگی کا کوئی شعبہ, زندگی کا کوئی حصہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ ہو. اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا الہ اور معبود ہے اور ہم اس کے بندے اور غلام ہیں, تو بندہ اور غلام پھر کسی بھی معاملے میں آزاد اور خود مختار نہیں ہوتا, بلکہ اسے اپنے آقا کی بندگی اور غلامی اور اطاعت کرنی ہوتی ہے, یہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اور اللہ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت کا مفہوم دین کے اندر یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری. یہ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھے اور اس کے بعد اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان بھی کرے, تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کلمے کے ذریعے جو عہد وہ اللہ سے کرتا ہے یہ اس کی نفی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی آزادی اور خود مختاری ختم ہو جاتی ہے. کلمے کا مفہوم کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یعنی میں ساری زندگی اللہ کی بندگی اور غلامی کروں گا, اور اللہ کی بندگی اور غلامی کیسے کروں گا, جیسے اس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرنا, اس کا تقاضا ہم سے کیا گیا. واعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو, اس رب کی عبادت جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. وہاں اس کی غایت بیان کی گئی کیوں تم سے بندگی رب کا تقاضا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارا خالق اور مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے، اس لیے اپنی زندگی اس کے حوالے اس کے سپرد کر دو۔ ارشاد فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْر، بلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، خیر کے کام کرو۔ جب ہم نماز بھی پڑھیں گے، ارکان اسلام کو بھی پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی زندگی بسر کریں گے، اس کے بعد پھر ہم سے اس بات کا بھی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وَفْعَلُوا الْخَيْر، بلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، اچھے کام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت، ذکر الہی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہر نیک عمل اور ہر خیر کا کام جو ہے اس کی طرف تمہیں بڑھ چڑھ کر آگے جو ہے بڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ فرمایا والے کل وجہتن ہوا مولیہا، ہر ایک نے اپنا کوئی ہدف مقرر کر رکھا ہے، اس کی طرف وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، تم کس چیز کو اپنا ہدف بناؤ، تم نیکیوں کو اپنا ہدف بناؤ، تم بلائیوں کو اپنا ہدف بناؤ، تو فرمایا کہ خیر کے کام کرو۔ خیر کے کاموں کا ایک تصور تو یہ ہے کہ کوئی نیکی اور بلائی کا کام جو ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ تبسم کے ساتھ ملاقات کرو تو یہ بھی خیر اور بلائی ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا یہ بھی خیر کا عمل ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا لینا یہ بھی خیر کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے اپنا کوئی بھائی بیمار ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، بیوائے ہیں، یتیم ہیں، نادار ہیں، معذور ہیں، ان کے کام آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آتا ہے، خدمت خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں وحی کے نازل ہونے سے پہلے خدمت خلق کے طور پر مشہور تھے لوگوں کے درمیان۔ جب حضرت خدیجہۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آپ نے اس پہلی وحی کا ذکر کیا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، معذوروں، ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، آپ بہترین انسان ہیں، انسان کی خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق۔ ایک تصور تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا تصور خدمت خلق کا اور خیر کا یہ ہے کہ انسانوں کو جہنم کی آگ سے اور آخرت کے عذاب سے بچانے کی فکر کی جائے۔ اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ کو جو فکر رہتی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ جہنم کی آگ سے، عذاب سے بچ جائیں۔ یہ پھر خیر کا وہ وسیع تر تصور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا حال یہ ہے کہ تم پروانوں کی طرح، جیسے وہ شمع کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہیں، اس طریقے سے تم آگ کی طرف بگٹوٹ دوڑ رہے ہو، اور میں تمہاری گردنوں سے پکڑ پکڑ تمہیں اس آگ سے کھینچ کر بچانا چاہتا ہوں۔ تو اس بات کی فکر کرنا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، وَفْعَلُوا الْخَيْر، تو خیر کا دائرہ جو ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاح، کامیابی اور کامرانی صرف ایمان کے دعوے کی بنیاد پہ حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوع کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں اور سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کے تقاضوں کو بیان کیا ہے، مومنین کی صفات بیان کی ہیں، جن صفات کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو کامیابی کی بشارتیں دی ہیں۔ یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، خیر کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس لیے کہ فلاح کا راستہ بہرحال نیکی کا راستہ ہے، بلائی کا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے۔ آیۂ بر کے اندر بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت بر کے اندر جو بلائی اور خیر کا وسیع تصور ہمارے سامنے رکھا ہے، ایمان کے بعد پھر اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، ضرورت مندوں کے کام آنا، ایک وسیع تصور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں نیکی کا دیا ہے، اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. فرمایا کہ تب ہی تمہیں فلاح حاصل ہو سکتی ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح، نجات اور کامیابی کا دارمدار عمل پر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عملی زندگی بسر کی، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاح اور نجات کا دارمدار عمل صالح پہ ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کس حد تک؟ حق کا جہاد ہی، کہ اس کا حق ادا ہو جائے. یہاں فی سبیل اللہ کے لیے فی اللہ، یہ مخفف ہے، فی سبیل اللہ کا استعمال ہوا ہے. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس جدوجہد کا حق ہے. جدوجہد کا حق ادا کرنا ہے. حقوق بے شمار ہیں، جسم کا بھی انسان کے اوپر حق ہے، وہ بھی آدمی ادا کرتا ہے. والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اور دوسرے حقوق ہیں. لیکن اگر ہم حقوق کی ایک فہرست بنائیں تو سب سے فائق تر کس کا حق ہوگا؟ اللہ کا حق ہوگا. اللہ کے احسانات انسان پر سب سے زیادہ ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کا حق یوں ادا کرو کہ اس کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس کی جدوجہد کرنے کا حق ہے، وہ حق ادا ہو جائے. اللہ کی راہ میں جدوجہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جدوجہد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اس کے لیے انسان کوششیں اور کاوشیں کرے، اس کے لیے انسان وقت لگائے، محنت لگائے، سرمایہ لگائے، اپنی ذہانت، اپنی قابلیت، اپنی علمیت، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، ان کا بہترین مصرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لگیں. ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، مال و دولت کی نعمت ہو، صحت و تندرستی ہو، علم و ذہانت ہو، قابلیت ہو، عقل اور فہم ہو، ان نعمتوں کا کتنا حصہ ہے جو ہم اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے لگاتے ہیں، اور کتنا حصہ ہے جو اس مقصد کے لیے لگاتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی، اللہ کی راہ میں ایسی جدوجہد کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے. اللہ کے راستے میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر ہم تھک جاتے ہیں. ایک درس قرآن اٹینڈ کر لیا، قرآن کریم کی چند آیات پڑھ لی، نماز باجماعت ادا کر لی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بندگی کا اور اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا، کہیں کوئی صدقہ اور خیرات کر لیا تو اس کا حق ادا ہو گیا. لیکن جب اپنی باری ہوتی ہے تو مثلا نیند میرے جسم کا حق ہے، تو 8 گھنٹے کے بعد بھی پھر بھی غنودگی تاری رہتی ہے، ابھی بھی جسم کا حق ادا نہیں ہوا. اور آج رات کو میں سو نہیں سکا، بڑی مشکل سے 5-6 گھنٹے سویا ہوں، حق ادا نہیں ہوا. یعنی ادھر تو حقوق پورے پورے ادا ہونے چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کی کتنی فکر ہے مجھے اور آپ کو؟ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے، اس پہ سوچنا چاہیے. ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، ہوجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. اجتبا اور استفا، یہ ہم معنی الفاظ ہیں کسی کے انتخاب کے لیے. تو یہاں امت مسلمہ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہیں چن لیا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت میں سے انبیاء اور رسولوں کو چنا، اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مصطفیٰ اور مجتبیٰ کہتے ہیں. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں یہ ہم معنی الفاظ ہیں، آپ کا انتخاب کیا گیا، اسی طریقے سے اس امت کا انتخاب کیا گیا ہے. فرمایا کہ تمہیں تو اسی مقصد کے لیے چنا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو. تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا موازنہ دنیا میں دوسری قوموں سے نہ کریں، हमारे ऊपर अल्लाह तबारिक व ताला ने बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारियां डाली हैं। हमें अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकसद के लिए चुना है, हमें अल्लाह ताला ने बड़े बड़े एजाजात अता किए हैं। इरशाद फरमाया वमा जाला अलैकुम फिद दीन मिन हरज, ये दीन जो तुम्हें दिया गया है इसमें तुम्हारे लिए कोई तंगी नहीं रखी गई। इसका एक मतलब तो ये था कि वो पहले मखातिब जो इस दीन के थे अहले मक्का, उनसे ये बात कही जा रही है इसलिए कि मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम का तरीका ज़िंदगी है, ये उनका दीन है, तो तुम्हें तो ये दीन वरासत में मिला है। हाँ, उन्होंने आगे उस तौहीद को शिर्क से तब्दील कर दिया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की अब भी कुछ चीज़ें उनके हाँ बाकी थी। बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे, अरफात तक जाते थे, हज भी अदा करते थे और बस दूसरी रसूमात भी किसी न किसी अंदाज में उनके यहाँ पाई जाती थी। तो उन्हें ये बात याद दिलाई जा रही है कि इस दीन में अल्लाह ताला ने तुम पर कोई तंगी नहीं रखी, कोई ऐसा मुतालबा तुमसे नहीं किया जा रहा है कि जिसे पूरा करना तुम्हारे बस से बाहर हो, इसलिए कि तुम्हारे जद्द अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी के बेटे इस्माइल की औलाद से तुम हो, तो ये तुम्हारे बाप दादा का तरीका है। जब किसी से ये बात कही जाए कि भाई ये काम तो तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं, तो वो काम उसके लिए बड़ा आसान हो जाना चाहिए। और दूसरा मतलब इसका यह है कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों से ये बात कही जा रही है कि ये दीन वही दीन है जिस दीन की दावत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को दी थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने लोगों को दी थी, सारे अंबिया ने दी थी, उसी दीन की दावत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे रही हैं। वसम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्लु वफी हाज़ा लियकूनर रसूल शहीदन अलैकुम वतकूनु शुहदा अला नास, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है इस कुरान के अंदर भी और इससे पहले भी। इसका एक मतलब मुफस्सरीन ने यह बयान किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था इससे पहले भी और इस कुरान के अंदर भी। शायद उस आयत मुबारका की तरफ इशारा है सूरह बकरा की, जिसमें सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर के बाद अल्लाह तबारक व तआला से यह दुआ की थी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ए अल्लाह हमें भी अपना मती व फरमाबरदार मुसलमान बना दे और हमारे बाद आने वाली जो नस्ल है उसमें से भी अपनी मती व फरमाबरदार एक उम्मत उठा, उम्मत मुसलमान। तो ये शायद उस दुआ की तरफ इशारा है। और एक बात ये भी कही जाती है कि जितने अंबिया अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे उन सबको मुसलमान ही कहा जाता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को भी मुसलमान कहा जाता है। हकीकत यह है कि यही हमारी पहचान है और मुस्लिम के मानी होते हैं मती व फरमाबरदार, इताअत करने वाला। तो ये वो पहचान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है। इसके अलावा जो दूसरी शनाख्तें और पहचानें हमने कायम कर रखी हैं उनको तर्क करके अपनी एक ही शनाख्त कायम करना चाहिए, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी और मुसलमान कहलाना, इसी पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। इरशाद फरमाया मिन कब्लु व फी हाज़ा लियकूनर रसूल शहीदन अलैकुम, अब वो मकसद बयान किया जा रहा है जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें जिद्दोजहद का हुक्म दिया और जिस मकसद के लिए फरमाया कि तुम्हें चुन लिया गया है, वो क्या है? फरमाया ताकि रसूल गवाह बने तुम पर और तुम गवाह बनो तमाम बनी नोए इंसान पर। ये गवाही क्या चीज है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सारे अंबिया भी अल्लाह तबारक व ताला ने शाहिद बनाकर भेजे। अल्लाह की तरफ से जो दीन उन अंबिया को दिया गया उस दीन को बंदों तक पहुंचाकर कौलन भी और फेलन भी, उस दीन के ऊपर अमल करके लोगों के ऊपर हुज्जत तमाम कर देना अंबिया अलैहिस्सलाम का फ़र्ज़ मनसबी था और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ मनसबी था। अल्लाह की तरफ से जो दीन आपको दिया गया वो दीन आपने अपनी ज़बान मुबारक से भी और अपने अमल से भी बंदू तक पहुंचाया और ये पहुंचाने का जो फ़र्ज़ आपने अदा किया उसकी गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर उस अजीम शान इज्तमा से जिसकी तादाद 125,000 तक बयान की जाती है ये गवाही ली थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सवाल किया था कि अला हल बल्लग, तो क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचा दिया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी सहाबा से कोई सवाल करते तो تو صحابہ اکرام اس کا جواب یہ دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. لیکن آج اس سوال کا جواب انہوں نے یہ نہیں دیا. سوال یہ تھا کہ کیا میں نے اللہ کے دین کو تم تک پہنچا دیا؟ تو ان کا جواب یہ تھا، انک قد بلغت و ادیت و نصحت. مختلف الفاظ احادیث کے اندر آئے ہیں. ہاں اے اللہ کے نبی، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور آپ نے خیرخائی کا بھی حق ادا کر دیا، یعنی وہ دین کما حق ہو جیسا اللہ نے آپ تک پہنچایا تھا ویسا ہی آپ نے ہم تک پہنچا دیا، اور ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور تین مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ بات ارشاد فرمائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے اپنے فرض منصبی کو پورا کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، اب تم لوگ یہاں موجود ہو، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان تک یہ اللہ کے دین کا پیغام اسی طریقے سے پہنچا دو جس طریقے سے میں نے تم تک پہنچایا ہے، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ اس کے مکلف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روح سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو کما حق ہو اسی طریقے سے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ان لوگوں تک پہنچایا. تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اس امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا کیا ہے. ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے. وسط کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک درمیانی چیز کو وسط کہتے ہیں، اور درمیانی کوئی بھی چیز ہو اس کو بہترین چیز کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الامور اوسطھا، بہترین کام کیا ہے؟ درمیانی کام. یعنی انسان حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے، اس لیے درمیان کے راستے کو بہترین راستہ قرار دیا گیا. تو یہ درمیانی امت ہے. کیسے درمیانی امت ہے؟ یہ دین جو جبرائیل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واسطہ ہیں اس دین کے پہنچانے کے لیے، اس طرح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ امت درمیان میں واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساری انسانیت کے درمیان. اگر آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں کہ یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے جو ہمارے کندھوں پہ رکھی گئی ہے، تو اگر ایک آدمی سے میں یہ کہوں کہ بھئی فلاں کام کرنا ہے، اور فلاں آدمی کو میری طرف سے یہ پیغام دے دینا کہ یہ وہ یہ فلاں فلاں کام کر لے، اب یہ جس آدمی نے یہ پیغام اس اگلے آدمی کو دینا ہے جس نے وہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اور وہ کام کرنا ہے، اگر اس تک یہ پیغام نہ پہنچے تو وہ کام نہ ہونے کی ذمہ داری کس کے سر پہ آئے گی؟ جس نے درمیان میں یہ واسطے کا کردار ادا نہیں کیا. اس لیے کہ جب اس اگلے آدمی تک وہ میسج ہی نہیں پہنچا تو وہ ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، اگر قیامت تک آنے والے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو تخلیق کیا ہے وہ اس مقصد سے غافل ہیں، تو درمیان میں ذمہ دار میں اور آپ ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو غفلت سے جگایا ہی نہیں، ہم نے ان کو جھنجھوڑا ہی نہیں، ہم نے ان تک وہ پیغام ہی نہیں پہنچایا. اب انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت مکمل بھی ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی. وہ کام جو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ تمام و کمال اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا. اس لیے اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجت الوداع کے موقع پر بعض روایات کی روسی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت دین پوری کر دی ہے، اور اب تمہارے لیے قیامت تک جو میرا پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری یہ ذمہ داری لگائی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جن لوگوں تک یہ دین نہیں پہنچا ہے ان تک پہنچانا جو تم حاضر ہو، तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारे बाद में आने वाले क़यामत तक मुसलमान उनकी जिम्मेदारी है कि दूसरों तक इस दीन को पहुंचाएं। अब जैसा कि मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वकदालिका जालनाकुम उम्मतम वसता, तुम वास्ता हो आने वाले लोगों के दरमियान कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमानत को उन तक मुंतकिल करो। और दूसरा मतलब मुफस्सरीन ने इसका यह बयान किया है कि उम्मत वसत से मराद एतदाल वाली उम्मत, मोतदिल उम्मत, अदल के तकाजों को पूरा करने वाली उम्मत। इसलिए कि साबका उम्मतें अदल के तकाजों को पूरा नहीं कर सकी, अफरात और तफरीत का शिकार हो गई, तो उस अफरात और तफरीत की वजह से उनको उस मनसब से हटाकर एक ऐसी उम्मत को यह मनसब अता किया गया और क़यामत तक यह मनसब इस उम्मत के पास है कि इसने एतदाल पे खुद भी कायम रहना है और दुनिया में भी अदल और इंसाफ को अमलन कायम करना है। तो जहां हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े एजाजात दिए हैं, उम्मत वसत बनाया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। हमसे पहले बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ऐ बनी इसराइल मैंने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत अता की है, लेकिन उस फजीलत की बुनियाद पे जो जिम्मेदारियों का बार उन पर डाला गया था उससे वो ओहदा बरा नहीं हो सके। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको उस मनसब से माजूल कर दिया। अभी इस उम्मत के बारे में इरशाद फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मेरे भाइयों, हमें बेहतरीन इंसान करार दिया गया, हमें बेहतरीन ग्रोह करार दिया गया, हमें उम्मत वसत और मोतदिल उम्मत करार दिया गया। ये एजाजात जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हमें मिले हैं, इनका मकसद अल्लाह ने यह बयान फरमाया कि उखरिजत लिन्नास, तुम्हारा मकसद यह है कि तुम इंसानियत की फलाह और भलाई और खैरखाई के लिए उठाए और खड़े किए गए हो। तो ये काम जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने किया, अब हमारे कंधों पे है ये काम। आज इस वक्त मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है, इस उम्मत मुसलमा की ये जिम्मेदारी है कि ये लोगों के सामने हक की शहादत दे, जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हक की शहादत दी। इस हक की शहादत के दो दायरे हैं, एक ये हक की शहादत इस दुनिया के अंदर और दूसरी आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जब सारे अंबिया और सारी उम्मतें जमा होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम से इस बात की गवाही लेगा कि उन्होंने अल्लाह का दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया, और उनमें से हर एक ये कहेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की शहादत देंगे कि हमने अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की गवाही ली जाएगी। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी और रसूल हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गवाह बनाया, शाहिद बनाया कि आप क़यामत के दिन इस बात की शहादत देंगे जो इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता किया कि सारे अंबिया ने शहादत हक का फरीज़ा तमा हक को हुआ अदा किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शहादत ली जाएगी, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को गवाह बनाया जाएगा, उससे इस बात की शहादत ली जाएगी कि जो दीन रसूल के ज़रिए से उस तक पहुंचा था, क़यामत तक आने वाले इंसानों को उसने उसी तरीके से पहुंचा दिया जिस तरीके से उस तक पहुंचा था। तब ज़रा गौर कीजिए कि क़यामत के दिन जब हम अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में खड़े होंगे इस बात की शहादत देने के लिए कि हमने अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक उसी तरह पहुंचा दिया जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया था, तो उस वक्त हमारी कैफियत क्या होगी? क्या हम वाकई इससे बरी जिम्मा होंगे? और इस दुनिया में भी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने कौल और अमल से अल्लाह के दीन के गवाह बनकर लोगों के सामने खड़े हो जाएं। लेकिन जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, मैं और आप अगर अपना जायज़ा लें तो शायद इस हैसियत से बाहर तो दूर की बात है, अपने घर वालों के सामने भी हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल हो। यानी क्या मैं इस हैसियत से, जिस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 125,000 लोगों के मजमे में अपने आप को पेश किया, क्या मैं और आप इस बात की जरूरत कर सकते हैं कि अपने आले खाना के सामने खड़े होकर इस बात की गवाही उनसे लें कि क्या तुम लोग इस बात की शहादत देते हो कि मैंने अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने अमल, हर हैसियत से तुम्हारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अमानत को रख दिया है? तो मैं और आप इस पे सोचें कि क्या हमारे घर वाले इसकी शहादत देंगे कि हमने इस फरीज़ा हक को अदा कर दिया?
تو خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر یہی اہل خانہ قیامت کے دن ان میں سے ہمارا کوئی بیٹا، ہماری کوئی بیوی، ہماری کوئی بہن، ہمارا کوئی بھائی، ہمارے والدین میں سے کوئی ہمارا غریبان پکڑ کر کھڑا ہو گیا کہ اس نے مجھے دین کی صحیح تعلیم نہیں دی تھی، مجھے دین کا صحیح پیغام نہیں پہنچایا تھا، مجھ تک حق بات نہیں پہنچائی تھی، تو میں خدا کی عدالت میں کیسے بری و ذمہ ہوں گا؟ اور یہاں اس گھر کے دائرے کو ذرا وسیع کیجیے، ذرا اپنے پڑوسیوں سے اس بات کی شہادت لیجیے، اس کے بعد جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یعنی غیر مسلموں کا تک اس بات کو پہنچانا اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اسلام کے سفیر کی حیثیت سے پیش کرنا، یہ تو ہمارا فرض منصب ہی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ہم کہاں کسی مقام پہ بھی اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، کیا اس معیار پہ کسی حیثیت سے بھی ہم پورے اترتے ہیں؟ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دین و ایمان کے تقاضے بتائے ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. جو عرض میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، وہ واسطے کی مثال جو میں نے آپ کے سامنے دی ہے کہ اگر آگے لوگوں تک خدا کا یہ دین نہیں پہنچا اور اس کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے عمل نہ کیا، تو درمیان میں ذمہ دار اس کے ہم ٹھہریں گے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرموں کے کٹہرے میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ کار انبیاء ہے. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، وہی آنا ختم ہو گئی، لیکن وہ کام تو ختم نہیں ہوا، وہ تو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی اور غلامی کی دعوت دینا، ہدایت کی طرف ان کو بلانا، خدا کی توحید کی دعوت دینا، ابلاغ اور تبلیغ کا جو عمل ہے یہ تو ختم نہیں ہوا، اقامت دین کا کام تو ختم نہیں ہوا. دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنا، وجاہد فی اللہ حق کا جہاد، ہی ہمیں تو چنا ہی اس لیے گیا، ہمارا مقصد حیات ہی یہی ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں اسی کے لیے وقف تھی، ان کا جینا اور مرنا، جیسا قرآن کہتا ہے قل، اس بات کا اعلان کرو، ان صلاتی و نسکی و مخیائے مماتی اللہ رب العالمین، اس آیت مبارکہ کا نمونہ تھی ان کی زندگیاں، کہ ان کا جینا مرنا واقعی اللہ رب العالمین کے لیے تھا، ان کی زندگیوں کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ان کے وسائل، ان کا علم، ان کی ذہانت، ان کی قابلیت، ان کی اولادیں، ان کا مال اس کے لیے لگ جائے کہ خدا کا دین دنیا کے اندر غالب ہو جائے. آج ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس مقصد کے لیے ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں سے کتنا حصہ لگ رہا ہے. تو یہ وہ مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کا ان آیات کے اندر قرآن کریم میں دوسرے مقامات پہ بیان فرمایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ منصب تھا اور میرا اور آپ کا بھی منصب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گواہی دی، اس کا احساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تھا اور مجھے اور آپ کو کتنا احساس ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش علانی سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے فرمائش کر کے ان سے قرآن سنتے تھے. تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سنوں؟ فرمایا نہیں، میں دوسرے سے سن کر زیادہ حظ لطف محسوس کرتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی. جب اس آیت مبارکہ پہ پہنچے، فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. بس اس وقت کیا کیفیت ہوگی، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کا ذکر ہو رہا ہے جو قیامت کے دن سارے انبیاء سے لی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پہ گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے. فرمایا فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس دن کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ کو کھڑا کریں گے. وجینا بکا اعلی ہا الا شہیدا، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا کہ بس کرو، بس کرو، اور جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روان تھے، آپ رو رہے تھے زار و قطار. کیوں رو رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے حضور اس گواہی کے لیے کھڑا ہونا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دینے میں کوئی کوتاہی کی تھی، کوئی کسر چھوڑی تھی، کوئی فرق چھوڑا تھا؟ آپ کا حال تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار وہی نازل فرمائی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بھذا الحدیث اسفا. کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ آپ کی تو کیفیت یہ تھی، جو پہنچانے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوئی تھی اس کے لیے یہ طلب اور تڑپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. ایک موقع پہ گھر تشریف لائے، مکی زندگی کا واقعہ ہے، اور بخار بھی تھا اور سخت تھکے ہوئے بھی تھے. کسی نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں جگہ پہ فلاں قافلہ رکا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس قافلے سے ملاقات کرنے اور دعوت تک پہنچانے کے لیے. اہلیہ محترمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھکے ہوئے بھی ہیں, بخار بھی ہے, تھوڑا آرام کر لیں. فرمایا کہ اگر یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو ان تک دین کی دعوت نہیں پہنچی تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں. یہ فکر مجھے اور آپ کو کرنی ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والا, میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, میرے گھر کے اندر موجود, میرا دفتر کا ساتھی, میرا ورک شاپ کا ساتھی, میرے مشنے اور کارخانے اور فیکٹری کے اندر کام کرنے والا, جس سے مجھے کبھی واسطہ پڑتا ہے, میرے دائیں اور بائیں, اس تک اللہ کے دین کی دعوت صحیح معنوں میں اگر نہ پہنچی تو قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں. تو یہ فرض منصبی ہے اس امت کا کہ اللہ کے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے, یعنی پہنچانے کی کم از کم ذمہ داری. کوئی اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا, کوئی اس کے مطابق عمل کرتا ہے نہیں کرتا, کوئی اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے نہیں کرتا, یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی نہیں سونپی, بلکہ یہ پہنچانے کی ذمہ داری ہے جس کے ہم مکلف ٹھہرائے گئے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو ذمہ داری ہے اس کا حق ہم کس حد تک ادا کر رہے ہیں. اب یہ شہادت حق کی جو ذمہ داری ہے اس کو اس طریقے سے پہنچانا ہے کہ اسلام جو مجھ سے تقاضے کرتا ہے میں اپنی زبان سے بھی اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں اور اپنے عمل سے بھی اس کا نمونہ پیش کروں. دو طرح کی ذمہ داری ہے, یعنی قول و فعل سے شہادت دینی ہے, ورنہ یہ ہے کہ میں زبان سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہوں اور میرا عمل اس کی تکذیب کرتا رہے تو یہ تو قول و فعل کا تضاد شمار ہوگا. یہ تو میں نے حق کی گواہی دینے کے بجائے الٹا باطل کی گواہی دینا شروع کر دی. تو حق کی گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ میں زبان سے بھی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤں, اللہ کے دین کی دعوت دوں, دین کے جو تقاضے ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھوں اور میرا عمل خود اس کی شہادت دے رہا ہو. ارشاد فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس شخص سے اچھی دعوت, اس شخص سے اچھی بات, اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے, ممن دعا الی اللہ, جو اللہ کی طرف بلائے. بھائی اس دنیا کے اندر لوگ مختلف قسم کی دعوتیں دے رہے ہیں, کوئی قوم اور نسل کی طرف, کوئی عصبیت کی طرف, کوئی وطن کی طرف, کوئی کسی اور چیز کی طرف. فرمایا کہ سب سے بہترین دعوت کیا ہے, اللہ کی طرف بلاؤ. تو انبیاء علیہم السلام کا یہ مشن ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی نصیحت کی کہ علی تیری وجہ سے اللہ کا کوئی ایک بندہ اگر اللہ کی بندگی کے راستے پہ لگ گیا تو تیری نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گا. ہو سکتا ہے ہمارے اپنے عمل کے اندر کوتاہی ہو, لیکن ہم کسی کو دعوت دیں, درس قرآن کے سننے کے لیے دعوت دے دیں, ادھر وہاں یہاں اللہ کا بندہ کوئی آ جائے, اللہ کے دین کی بات سن لے, اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے, وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. بے شمار راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں. تو ایک یعنی یہ گواہی اس طریقے سے دینی ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق میرا عمل بھی ہو, اس کی بھرپور جو ہے وہ کوشش کرنی ہے. تو قول اور فعل سے اس بات کی شہادت دینا کہ ہم اللہ کے بندے اور غلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا فاقیم الصلاۃ, پس نماز قائم کرو. دیکھیے ابتدا بھی نماز سے ہوتی ہے, ارکعوا واسجدوا, رکوع کرو سجدہ کرو. اب بات مکمل ہو رہی ہے تو شہادت حق کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پھر یہ کہا جاتا ہے اور فا یہاں پس سے شروع ہوا, جیسے ہم بھی اردو زبان میں کہتے ہیں پس پھر شروع کر دو. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام تم نے دعوت و تبلیغ کا اور اپنے فرض منصبی کو پورا کرنے کا, ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے تو پس بسم اللہ کرو. کہاں سے بسم اللہ کرو؟ فاقیم الصلاۃ, پس نماز قائم کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نماز کے ذریعے سے تمہارا تعلق قائم ہوگا. وَآتُ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ دو وہ ذریعے ہیں جن ذریعوں سے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ سے چمٹ جاؤ, اللہ سے چپک جاؤ, اللہ سے وابستہ ہو جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ. اللہ سے جڑنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اللہ کی بندگی اور غلامی, اللہ کی اطاعت و فرما برداری, اور اس میں چوٹی کا عمل ہے نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ. تو اس نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وسجد, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وسجد وقترب, سجدہ کر اپنے رب کے قریب ہو جا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سجدے کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہو جانا. ہوا مولاکم وہ تمہارا حامی مددگار پشت پناہ ہے. فنعم المولا و نعم النصیر کتنا ہی اچھا ہے وہ مولا, کتنا ہی اچھا ہے وہ مددگار. جب ہم اللہ کے اس دین کو اللہ کے بندو تک پہنچانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ بہترین مددگار کے طور پر تمہارے ساتھ ہوگا. اللہ کے دین کا کام کرنے والوں سے اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی نصرت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اللہ کی مدد, ان تنصر اللہ, کسی واسطے ذریعے کے بغیر اللہ نے بالکل ڈائریکٹ یہ بات ارشاد فرمائی, ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے. اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے, وہ تو آپ سن چکے ہیں اللہ الصمد, وہ کسی کا محتاج نہیں, کل کائنات اس کی محتاج ہے, لیکن اپنے دین کا کام کرنے والوں کو وہ اللہ تعالیٰ انصار اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے مددگار ہیں. اس لیے کہ میرا مشن ہے دنیا کے اندر دین کا غلبہ, یہ اس میں معاون ہیں تو یہ میرے مددگار ہیں. اور ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تنصر اللہ, جب تم میرے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گے, ینصرکم, تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پشت پناہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو گے, جب تم اللہ کے راستے میں قدم رکھو گے, تو پھر اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا, اللہ تمہارے لیے مشکلات کو آسان کر دے گا. اور اگر مشکلات آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برداشت کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا, جیسا وہ مکے کے اندر تیار ہونے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے برداشت کی اور صبر کی صلاحیت اور قوت عطا کی تھی, اور ان مکے کے اندر ان آزمائش کی بٹیوں سے گزر کر پھر مدینے میں جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تو اس اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے انہوں نے اپنے جانی اور مالی قربانیاں کیسے کیں, پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز, بہترین مددگار ہے تمہارا, جب تم اس کا کام کرنے کے لیے اٹھو گے, اس کے سہارے پہ, اس پہ توکل کرو گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت اور کامیابی اس راستے میں عطا فرمائے گا. تو یہ ان دو آیات کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کا فرض منصبی اور مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے. مجھے اور آپ کو ان آیات کے اوپر غور و تدبر کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا, اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.